الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، بندہ جب اللہ کے سامنے ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس ہدایت کی دعا کو رد نہیں فرماتے. ایک انسان، ایک بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری قدرت ہے کہ ہر بندے کی ہر مانگ اور ہر چاہت کو پورا کرے. مکمل قدرت والا ہے، لیکن بندے کی مصلحت کو دیکھتا ہے کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے اس میں کسی قسم کا نقصان، کسی قسم کی کوئی ایسی مصیبت تو نہیں ہے جو آگے چل کر یہ اپنے لیے مصیبت بن جائے. اسی لیے دعا کی قبولیت کے پانچ درجے بتائے ہیں. جب بھی ہم اللہ سے مانگیں، یہ طے کریں کہ یہ پانچ میں سے کوئی ایک کیٹیگری ہے جس میں ہماری دعا جا رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو چیز مانگا اللہ نے فوراً اس کو وہی دے دیا. ایک بہت بڑا درجہ ہے، جو مانگا فوراً دے دیا. دوسرا درجہ ہے، جو مانگا فوراً نہیں دیا بلکہ اور تاخیر سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اور مانگے، اور مجھ سے میری طرف لو لگائے. ایک درجہ یہ ہے، اور ایک درجہ یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ بندہ جو مانگتا ہے وہ نہیں دیا جاتا بلکہ اس سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے دی جاتی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ بندہ جب کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کو قبول فرما کر کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، کوئی آنے والی پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں. پانچواں درجہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کے کوئی اثرات دنیا میں ظاہر نہیں فرماتے بلکہ اس کو آخرت میں اپنے خزانے میں رکھ لیتے ہیں. حشر کے میدان میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا انعام عطا فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر یہ اجر، یہ ثواب مجھے ملے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبولیت کا ظہور نہیں ہوا، آج ہم ان دعاؤں کے بدلے میں تیرے لیے یہ انعام دے رہے ہیں. اس موقع پر مومن یہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، کیونکہ وہاں جو ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی بندہ یا بندی اللہ سے کوئی مانگتا ہے، کوئی چیز، کسی بھی چیز، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی مصلحت کو دیکھتے ہیں. وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، یہ چیز اس کے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے یا نہیں. لیکن جب کوئی بندہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے، ہدایت کے مانگنے میں کیا نقصان ہے بتائیں؟ اللہ فوراً اگر کسی کو ہدایت دے دیں تو آگے چل کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ فوراً اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی دعا کو قبول فرما لیتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی ہر رکعت میں ہر ایک کے لیے یہ طے کر دیا کہ نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہدایت کی دعا نہ مانگی جائے. یہ ضرورت ہے ہر انسان کی، ہر انسان کی. اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر مخلوق کے اندر ہدایت کا نور رہتا ہے. ہر مخلوق کے اندر ہدایت کا نور ہے. کوئی مخلوق سوائے دو، انسان اور جنات، ان دونوں کے اندر اکثریت ایسی ہے جو ہدایت کے نور سے محروم ہے، ورنہ ان دو کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کے اندر ہر مخلوق نور ہدایت کو لے کر ہے۔ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح له من فی السماوات والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی، اس کی حمد، اس کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ نور ہدایت کی دلیل ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، سجدے کی آیت ہے، اس کو اگر پڑھیں تو سجدہ واجب ہو جائے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں، چاند اور سورج، ستارے، درخت، یہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ، وہ عبادت، ایک عبادت کرنا، یہ ہدایت کی، ہدایت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے بندہ عبادت کرتا ہے، اور عبادت میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے، سجدہ ہے، غایت التذلل، جس میں بندہ پورا بندگی کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نور ہدایت لیے ہوئے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ وہ ہماری تسبیح اور ہماری بندگی کر رہے ہیں۔ لیکن دو مخلوق انسان اور جنات، اور ان میں اکثریت ایسی ہے، وکثیر حق علیہ العذاب، اکثریت اپنے اوپر عذاب کو مستحق کر لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ آیت جب نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ اکرام کو جمع کر کے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور یہ آیت کیا ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ فرما لیتے ہیں، فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، جس بندے اور جس بندی کے ساتھ اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات، سینہ اس کا کھل جاتا ہے اسلام کے لیے، ظاہری طور پہ نہیں لیکن روحانی طور پر۔ کیا مطلب، سینے کا کھلنے کا مفسرین فرماتے ہیں دل کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے حکم کو قبول کرنے کی، اللہ کے دین کو سمجھنے کی استعداد اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دے، اللہم اشرح صدری علی الاسلام، اے اللہ اسلام کے لیے سینہ کھول دے۔ سینہ جب اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اللہ کے احکامات سامنے آتے ہیں، بندہ کہتا ہے آمنا آمنا، میں ایمان لایا میں ایمان لایا، کسی حکم پر، کسی اللہ کے حکم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر اسے اشکال نہیں ہوتا۔ فوراً صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے لیے سینہ کھل جائے یہ کیسے؟ اس کی کچھ علامتیں ہیں، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، یعنی میرے سینے کے اندر ہدایت کا نور ہے، میرے سینے میں ہدایت، یا تو آدمی دعویٰ کرے، یا دوسری چیز علامتیں طے کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائیں، ان علامتوں سے اپنا جائزہ لو ہدایت کا نور تمہارے سینے کے اندر ہے یا نہیں۔ پہلے تو میں بتایا کہ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ ہدایت کے نور کو لیے ہوئے ہے، سوائے دو مخلوق کے کہ ایک انسان اور ایک جنات، وہ انسانوں میں ہم نہ ہوں جن پر اللہ ہدایت کی گمراہی کی مہر لگا دے۔ اب ہدایت ہماری ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اتنی اہم دعا ہے، پڑھنے والا پڑھتا ہے سرسری طور پہ گزر جاتا ہے، یہاں جب پہنچے تو ذرا سا احساس کے ساتھ یا اللہ میں آج سے ہدایت مانگ رہا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے چاکلیٹ مانگے، ماں انکار کرے گی؟ ماں کی شفقت اندر سے ابھر آتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ماں سے پانی سوال کرے جو اس کی ضرورت ہے، دودھ کا سوال کرے جو اس کی ضرورت ہے، ایک بندہ جو اس کی ضرورت ہے، اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بنیاد ہے، وہ سوال کرتا ہے یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بندے کو اللہ سے جو قرب ملتا ہے وہ نماز ہے. وہاں اللہ بلا کر اس سے ہدایت کی دعا منگوا رہے ہیں، میرے بندے یہاں کھڑے ہو کر تو ہدایت مانگ مجھ سے. ہدایت کا نور جب سینے میں اترتا ہے، یہ نور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلتے یہ دعا پڑھتے، صبح اٹھتے تہجد میں یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی دمی نورا وفی لحمی نورا وفی مخی نورا وفی عظمی نورا، اللہم اجعلنی نورا وعن فوقی نورا وعن شمالی نورا وعن تحتی نورا. حدیث میں آتا ہے ہم بھی یہ گھر سے نکلیں گاڑی میں بیٹھ کر سواری کی دعا پڑھ کے یہ دعا اردو میں ہی پڑھ لینا چاہیے، یا اللہ مرکز نور کی طرف میں جا رہا ہوں، مسجد نور کا مرکز، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ گھر ہیں جہاں نور ہدایت تقسیم ہوتا ہے، نور مانگنے کے لیے جا رہا ہوں گھر سے، یا اللہ مجھے نور، میرے دل میں نور ڈال دے، میری زبان میں نور ڈال دے، میرے آنکھ اور کان میں نور ڈال دے، میرے خون، میرے گوشت اور میرے گودے میں نور ڈال دے، آگے پیچھے دائیں بائیں، یا اللہ اس نور ہدایت کا میں محتاج ہوں، اس کے بغیر میری زندگی گزر نہیں سکتی، یا اللہ نور ہی نور مجھے دے دے. اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوگا؟ اسلام پر انشراح ہوگا، مطمئن بندہ ہوگا. اس کے بالکل برعکس قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اگر اسلام صرف زبان پر ہے، کلمے کے بول اور اسلام کے بول زبان پر ہیں، اندر وہ چیز نہیں اتری، ہدایت کا نور اندر لیے ہوئے نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اسلام کے لیے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر اپنے دل کی تنگی اس کو قرآن میں نظر آتی ہے، اپنے سینے کی تنگی اس کو شریعت میں نظر آ، شریعت کے احکامات، کبھی سود کے حکم میں، کبھی پردے کے حکم میں، کبھی فلاں کبھی فلاں، کہتا ہے یہ تو بڑا تنگ ہے بھائی اسلام، یہ تو بہت ہی مشکل، یہ بڑا مشکل حکم ہے، یہ بڑا مشکل، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ میرے ذہن کی، میرے دل کی تنگی قرآن مجھے پیش بتا رہا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن آئینہ ہے. قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے، ہر ایک اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اپنی تصویر دکھاتا ہے قرآن، ہر ایک اس میں اپنی تصویر دیکھے، اپنی زندگی اس کے اندر دیکھے، اپنا معاشرت اس کے اندر دیکھے. اگر قرآن میں مجھے تنگی نظر آ رہی ہے، یہ تنگی اصل میں میرے قلب میرے دل کی تنگی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں حکایت کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا، کیسے کہ جنگل میں جنگل کا بادشاہ شیر مرضی جس پر چاہے حملہ کرتا، سارے جنگل کے درندے جانور پریشان اس سے، سارے جنگل کے درندوں نے جانوروں نے مشورہ کیا کہ ایسا کریں کہ ہم شیر کے پاس جا کے کہیں گے کہ روزانہ آپ کے پاس آپ کی خدمت میں ایک جانور پیش کر دیں گے، آپ اس طرح کا دھماکہ مت مچائیں، آپ کو کھانا ہی ہے، ایک جانور ہم دے دیں گے آپ کو روزانہ. شیر کہنے لگا ارے گھر بیٹھے جو چیز آ رہی ہے مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، مطمئن ہو گیا. روزانہ ایک قرآن اندازی ہوتی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑی بڑی باتیں حکایت اور مثالوں سے آسان حل کر دیتے تھے. فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں اس کو لکھا ہے، فرمایا کہ روزانہ ایک ایک جانور قرآن اندازی ہوتی، ایک ایک جانور کو بھیج دیا جاتا. ہاں ایک دن قرآن میں خرگوش کا نام نکلا اور بڑا چالاک تھا. جب خرگوش سے کہا گیا کہ آج تو تمہارا نام نکلا ہے، تم چلے جاؤ اس کے پاس، اس نے کہا کیسے جائیں، خودکشی حرام ہے. خودکشی کریں، میں اپنی جان اس کے حوالے کروں، یہ تو بالکل جائز نہیں. جانوروں نے سمجھایا وعدہ کر چکے ہیں بھائی، اور وعدہ خلاف ہی، کہنے لگے یہ تو حرام وعدہ ہے، ایسا وعدہ تو پورا نہیں کرنا چاہیے، توڑ دینا. اب وہاں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اب سمجھایا جا رہا ہے دیکھو یہ ہماری سب کی عافیت ہے اسی میں کہ تم چلے جائیں. اب خرگوش نے کہا یہ لوگ تو مان نہیں رہے، چلو کچھ ہوشیاری اور چالاکی کرنی چاہیے. سوچتے ہوئے چلا اور تاخیر کے ساتھ شیر کے پاس پہنچا، وقت ٹالتے ٹالتے، اور شیر ادھر اس کا غصہ یہ کہ بہت غصے میں کہ آج یہ لوگ بھول چکے اور آج میرا کھانا نہیں پہنچا، کیا بات ہے. جیسے ہی شیر نے خرگوش کو دیکھا تو خرگوش نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ذرا اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں، میں بات صحیح کروں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آپ جو چاہے کریں، میں تو آ چکا ہوں. کیا بات ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ دو خرگوش ہم وہاں سے نکلے، ایک بڑا موٹا تازہ تھا، ہاں میرے ساتھ، راستے میں ایک اور شیر مل گیا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم وہاں جا رہے ہیں جو جنگل کے بادشاہ ہیں. کہنے لگے نہیں، میں آج سے بادشاہ ہوں. چنانچہ اس نے اس خرگوش پہ حملہ کر دیا اور میں اپنی جان بچا کے آپ کی خدمت میں آیا. اب شیر کو غصہ آیا کہ میری سلطنت میں کون ہے وہ، کون ہے وہ میری سلطنت میں جو آیا ہے، آپ کو چلیے میں بتاؤں. تو سیدھے وہ لے گیا اور لے جا کر کیا کرتا ہے، کنویں کے اندر بتلاتا ہے، دیکھو کنویں میں جو ہے نا جو وہ ہے، وہاں کنویں کے اندر بیٹھا ہے وہ شیر. شیر جیسے ہی کنویں میں جھانکتا ہے اس کو اپنی تصویر نظر آتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی شیر نے اپنی تصویر دیکھی دوسرا شیر سمجھ کر چھلانگ لگا دیا اور پانی میں ڈوب کے وہیں مر گیا. شیر کو جس طرح اس کنویں میں اپنی تصویر نظر آ رہی ہے، بالکل اسی طرح آج شریعت کے اندر، دین کے اندر جو تنگی نظر آ رہی ہے وہ اصل اپنے دل کی تنگی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہر ہے دلوں پر. وَمَن يُرِدْ وَمَن يَجْعَلْ صَدْرَهُ، جس کے سینے پر اللہ تنگی کی مہر ڈال دیں، ایسا ہے يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، آسمان پہ کوئی چڑھ سکتا ہے؟ کسی کو کہیں آسمان پہ چڑھو، کیسے تنگی کیسے گھٹن محسوس کرتا ہے. تو اسی لیے دوستو اللہ کی طرف سے بندہ ہدایت مانگے، ہدایت کا نور ہماری ضرورت ہے. ہاں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جب اس آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی صحابہ نے پوچھا اس کی کچھ علامتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علامتیں بتائیں. یہ تین علامتیں ہیں، ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے ہدایت کا نور میرے سینے میں ہے یا نہیں. اگر ہے تو مجھے اپنے دین پر، اسلام پر انشراح ہے. اسلام پر انشراح کیا مطلب؟ رضیت باللہ ربن، مجھ پر جو حالات آ رہے ہیں نا اللہ، یہ اصل میں آپ رب ہیں اور تربیت کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، اس پر میں مطمئن ہوں، اس پر میں مطمئن ہوں، میں شور نہیں، ہاں انسان ہوں، خوف ہے اور طبیعت میں بے چینی ہے، لیکن میں اندر سے مطمئن ہوں جو کچھ آپ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے یہ اصل میں تربیت ہی کے لیے ہے. ہدایت ہوگی تو بندے کو یہ فہم ملے گی، ورنہ ہدایت کا نور سینے میں نہیں ہوگا، حالات کے آنے پہ بندہ گھبرا جائے گا اور احکامات سامنے آئیں گے تو کہے گا یہ تو بڑی مشکل چیز ہے، یہ تو آج کے زمانے میں نہیں چلے گا، یہ اصل اپنے دل کی تنگی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تین علامتیں عرض کروں، اب ہم اس کو ذہن میں بٹھا لیں کیا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر خود فرمائی، التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے، یعنی دھوکے کا گھر دنیا. اللہ نے قرآن میں بھی اس کو دھوکے کا گھر کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دھوکے کا گھر کہا. اب سوچیں دھوکے کا گھر کیسا عجیب دھوکا، آدمی زندگی محنت کر کے گھر بناتا ہے، رہنے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ آ کے کہتا ہے چلو چلنا ہے، اس سے بڑا دھوکا ہے؟ پورا سرمایہ لگایا، پورا سب کچھ لگایا، اب رہنا ہے، مزے کرنا ہے، کچھ آرام لینا ہے، اب جب ریلیکس ہوا، پیمنٹس پوری ہوئی 35 سال میں، اب کہنے میں چلو چلنا ہے. یہ بھائی فرشتے سے کوئی کہہ سکتے ہیں ابھی تو پیمنٹ پوری ہوئی ہے ذرا رہنے دو بھائی؟ کسی کی سنے گا؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہم خود سوچیں، ہر عام سے عام آدمی بھی یہ بتا سکتا ہے، انسان جو کچھ ساز و سامان جمع کرتا ہے محنت کر کے اپنے گھر کے اندر ایک چیز بھی اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جائے گا. آج تک نہ لے گیا کوئی اور نہ لے جائے گا, کوئی نہیں لے جا سکتا ایک چیز. صرف لے جائے تو اگر ظاہری طور پر ایک کفن کی دو چادریں ہیں, ہاں بس وہ لے جائے گا. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تین چیزیں قبر کے ساتھ قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں. جاہلیت کے زمانے کا ماحول سامنے رکھ کے یہ بتایا آپ نے. جاہلیت میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو تین چیزیں وہاں جاتی تھیں, آج دو ہی چیزیں جاتی ہیں. تین چیزیں کیا تھی؟ جب آدمی کا انتقال ہوتا اس کا مال جو نقد کی شکل میں ہوتا, سونا چاندی مال درہم اور دینار, وہ شکل اس کو بھی قبرستان تک لے جاتے تھے, یہ حضرت کی جائیداد ہے, لے جاتے وہاں تک. پھر رشتہ دار جاتے ہیں, پھر اس کے اعمال, عمل چاہے اچھا ہو کہ برا, تین چیزیں فیرجعان, دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. مال واپس آ جاتا ہے, رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں, ایک چیز وہیں رہتی ہے. کون سی چیز؟ اس کا عمل قبر کے اندر اترتا ہے. اب اندازہ لگائیں آدمی اس عمل پر کتنی محنت کرنی ضروری ہے جو عمل اس کو قبر کے اندر لے جاتا ہے. اور یہی عمل قبر میں تنہائی دور کرنے والا, یہی عمل اچھا ہے تو ذریعہ بنے گا جنت کا بستر بچھانے والا, جنت کی کھڑکیاں کھلوانے والا. اللہ نہ کرے عمل اگر بگڑ گیا, یہ عمل ذریعہ بنے گا قبر جہاں قیامت تک سونا ہے, قبر جہنم کا گڑا بنے گا. اللہ ہم سوچے, ہم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فہم اس کو ملے گی جس کے دل میں نور ہدایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا, یہ بول دینا سن لینا آسان ایک بات ہے, دل پہ اترنا اس آدمی کا دل اس چیز کو لے گا جس کے اندر ہدایت کا نور ہے. ہاں یہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ قبر تک میری کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی, عمل قبر کے اندر جائے گا اچھا ہو کہ برا. توبہ اگر کر لیا بندے کا برا عمل, ورنہ نماز اس کے ساتھ, روزہ اس کے ساتھ, حج اس کے ساتھ, صبر کی نیکی اس کے ساتھ, یہ سارے اعمال اس کے لیے بہلانے والے, انسیت والے, وحشت اور تنہائی کو دور کرنے والے. اب سوچیں, خود سوچیں, پوری مسجد میں لائٹ آف کر دیا گیا, کسی کے کہا جائے 12 بجے سے لے کے فجر تک تمہیں یہاں رہنا ہے, کیسا اس کا دل گھبرائے گا. اتنی بڑی جگہ, آدمی سوچے جب انسان قبر میں پہنچتا ہے اس کو یہ اعمال وہاں انسیت والے ہوتے ہیں, قرآن اس کے لیے رفیق بن جاتا ہے, کتنی محنت آدمی کو کرنی ہے دنیا کے اندر. اسی لیے فرمایا تجافی دندار الغرور, دھوکے کی چیزوں سے, دھوکے کے گھر سے اپنے کو جو ہے نا بچانا, یہ بے رغبتی اختیار کرنا سب سے پہلی چیز. دوسری چیز والانابۃ الی دار الخلود, ہمیشہ رہنا قیامت تک قبر میں رہنا ہے, اور حشر میں سوال و جواب, پھر اس کے بعد حشر میں جب تک نام اعمال نہیں ملے گا حشر کے میدان میں, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی منزل میں رہنا ہے. وہاں رہنے کے لیے ہمیشہ متوجہ رہنا. انابت, انابت کہتے ہیں نگاہیں. آدمی دنیا میں کام کر رہا ہے, جاب کو جا رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے دل کا اور اس کے عمل کا رخ آخرت کی طرف ہے. نبوت کا کلام دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہبانی نہیں بنایا, رہبانیت نہیں سکھائی, سب چھوڑ دو تمہارے سامنے قبر ہے, آخرت ہے, بس اللہ اللہ کر, نہیں, سب کچھ کرو, لیکن انابت کہتے ہیں تمہارے عمل کا اور تمہاری فکر کرو آخرت ہو. نبوت کا کلام, اللہ اکبر. والانابت, انابت کہتے ہیں متوجہ رہنا, فکر مند رہنا, رخ ہمارا اس کی طرف رہنا. والاستعداد للموت قبل النزول, کیا مطلب؟ تیار رہنا. استعداد کے معنی تیار رہنا, تیار, ایسی تیاری کرنا. تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ تیاری ایسی کہ اللہ اکبر, توبہ کے ساتھ, استغفار کے ساتھ, حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ بندہ تیار رہے. ایک سلام سے لے کے دوسرے سلام کا بھروسہ نہیں ہے. روزہ رکھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, قرآن میں آخرت کیسی بتائی جا رہی ہے اس چیز کو اگر اس چیز کا فہم اگر کسی کو مل جائے, سمجھو اس کے دل میں ہدایت کا نور ہے. ورنہ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بری موت بری موت کے بارے میں فرمایا ایسی موت آ جائے بندہ توبہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، اللہ بغیر توبہ کے چلے جانا، ہاں یہ اس سے یہ بگڑی ہوئی موت ہے۔ تیار کسے کہتے ہیں؟ فوراً آدمی موت توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ اپنے اعمال اللہ اور اپنے درمیان بالکل صفائی، ہمارے اور مخلوق کے درمیان کوئی حقوق نہیں، ہمیشہ تیار ایسے کہ فرشتہ آ کے کہہ دے چلو چلنا ہے چل جائے، ایسے ہمارے اسلاف زندگیاں گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور ہمارے سینوں میں منتقل فرمائے، ہاں دنیا سے بے رغبتی آخرت کا شوق اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، موت سے پہلے اللہ موت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور ہدایت کا نور جو فہم ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے دل میں اللہ تعالی ہمیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اهدنا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ يا الله يا الله، ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، طالب ہیں، اے اللہ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، سب سے بڑی ضرورت اے اللہ دنیا میں ہدایت کی، آخرت میں معافی کی، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک محتاج ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ ہدایت والی زندگی نصیب فرما، ہدایت والا نور عطا فرما، ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما لے، عقیدے کی گمراہی سے بچا لے، اخلاق کی گمراہی سے بچا لے، یا اللہ قدم قدم پر اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ جس طرح ماں ایک چھوٹے سے بچے کو انگلی پکڑ کے لے کے چلتی ہے، یا اللہ ہمیں نفس کے شیطان کے ماحول کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہماری رہبری فرما، ہماری رہبری فرما، ہدایت کا نور ہے اللہ ہمارے سینوں میں ڈال دے، یا اللہ ہدایت کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے، یا الہ العالمین آخرت کا شوق پیدا فرما، دنیا سے بے رغبتی پیدا فرما، یا اللہ موت کی تیاری کرنے والا بنا، یا اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، یا اللہ تیرے دین پر، تیرے اے اللہ تیرے احکامات پر انشراح پیدا فرما، شرح صدر پیدا فرما، دلوں کی تنگی، دلوں کی سختی یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے شک سے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو اے اللہ خدمات کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے جو ساتھی خدمت کر رہے ہیں سب کو قبول فرما، جان مال برکت نصیب فرما، صحت و عافیت عطا فرما، اپنے کرم سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال پاکیزہ عزت کی روزیاں نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔